السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پروگرام جہارنگ شروع کرنے سے پہلے، اس وقت پاکستان اور جہاں جہاں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید قربان مبارک ہو، عید الاضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں زیادہ تر عید قربان کے ریفرنس میں مختلف سوالات ہوں گے جن کا تعلق ہمارے سماج کے ساتھ ہے، اس فلسفہ قربانی کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق ایون معیشت کے ساتھ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر یہ عید ایسے وقت میں منائی جا رہی ہے جب مختلف فرنٹس پہ ریاست کو، ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی کے۔ اور آج بھی پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے ٹرائبل ایریاز کے اندر اپنی یہ عید سیلیبریٹ کی ہے، جہاں پہ آپریشنز بھی جاری ہیں مختلف سطحوں پہ۔ اور ان کا یہ کہنا تھا، ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس ریفرنس میں بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا جو حصہ ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ شام ایک اور مسلمان ریاست ہے، وہاں پہ بھی چیلنجز ہیں، سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں۔ گزشتہ شام سے وہاں پہ جنگ بندی کا اطلاق ہوا ہے، اور عید رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ زیادہ تر علاقوں میں امن دیکھا گیا، سیز فائر پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آیا، یعنی جنگ بندی پہ۔ کہیں کہیں لڑائی کے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پروگرام کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ بات ہوگی ترکی، جہاں پہ جولائی کے اندر ایک ناکام فوجی بغاوت سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد حکومت اور صدر طیب اردگان، خاص طور پہ اس بغاوت کے پیچھے فتح اللہ گولن کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور وہ امریکہ میں مقیم ہیں، سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کی باقاعدہ وطن واپسی کے لیے ان کو گرفتار کر کے ترکی کے حوالے کرنے کے لیے باضابطہ طور پہ امریکہ کو درخواست دی گئی ہے۔ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور پروگرام کے آخر میں کوشش کریں گے کہ بات ہو پشاور یونیورسٹی، جہاں پہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں، یہ شکایات مل رہی ہیں کہ وہ افغان طلبہ جنہوں نے یہاں سے ڈگری حاصل کی، انہیں ڈگریوں کے اجرا میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ ایک بار پھر آپ تمام سننے والوں کو عید مبارک، اور ہماری دعا ہے کہ یہ نہ صرف یہ دن بلکہ پورا سال آپ کے لیے انتہائی خوشیوں کا سال ہو، امن کا سال ہو۔ اور آج کے دن ہم اس کے مذہبی فلسفے پہ بات نہ بھی کریں، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، ان کے ساتھ یہ منسوب ہے یہ دن، ان کی طرف سے جو قربانی کا استعارہ تھا، اسی قربانی کی یاد میں آج کا یہ دن منایا جاتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے تھے۔ تو اسی کی یہ شناخت ہے، انہی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، اور بعد میں آنے والے پیغمبروں نے بھی اس کو ایز اٹ از جاری رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اس کو، اسی سنت کو جاری رکھا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ حج کے موقع پہ جب تمام مناسک ادا کر لیے جاتے ہیں، تو اس کو ایک اہم فریضے کے طور پہ اس میں شامل رکھا گیا ہے۔ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن کو قربانی کرنی چاہیے، وہ کریں، لیکن اس کا اطلاق اس نوعیت سے نہیں ہوتا بہت سارے ماہرین کے نزدیک، بہت سارے مذہبی اسکالرز کے نزدیک، جیسے زکوٰۃ پہ ہوتا ہے۔ لیکن بڑا دن ہے بہرحال مسلمانوں کے نزدیک، اس کی تفصیل میں ہم جتنا بھی جائیں، خاص طور پہ اس کے جو مذہبی حوالے تلاش کریں، تو اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم جنرلی جاننا چاہیں گے کہ ایک اوور آل جب ہم مسلم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں عام آدمی جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہوا نظر آتا ہے، مشکلات کا شکار نظر آتا ہے۔ بہت سارے سوالات اس ریفرنس میں بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ مذہبی فریضہ ضرور پورا ہونا چاہیے، لیکن کیسے ممکن ہے کہ ان کی غربت کو کم کرنے میں مدد دی جا سکے؟ تازہ ترین جو شمارے، اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، جو اشاریے سامنے آ رہے ہیں، اس کے مطابق پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ان حالات میں جب ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہے پاکستان کے اندر اس ریفرنس میں کہ قربانی ہے ادر دین مذہبی فریضے کے، تو وہ کس طریقے سے اس کے اثرات ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور پھر اگین جو انسانی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، پروٹین ہے، وہ کیسے نچلے سطح تک، عام آدمی تک، غریب آدمی تک، خاص طور پہ شہروں کے اندر۔ گاؤں میں تو ایک میکانزم بلٹ ان ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر پہ قربانی نہیں ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ لیکن شہروں کے اندر اس کو کیسے اس کا ایک میکانزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کو ایک چین کے طور پہ کام کیا جا سکتا ہے، ان سارے ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ سیکیورٹی بھی ہے، تھریٹس بھی ہیں۔ انفارچونیٹلی آج پاکستان میں جب یہ عید منائی جا رہی ہے، لوگ بہت خوش ہیں، کم و بیش چاروں صوبوں کے اندر مختلف لیول کے سیکیورٹی تھریٹس وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ، جس میں دو سیکیورٹی اہلکار وہ مارے بھی گئے ہیں، اور اسی طرح سندھ کے اندر شکارپور میں نماز عید کے موقع پہ خودکش دھماکوں کی کوشش کی گئی. اگین رپورٹس کے مطابق پاکستان کی پولیس نے جس طریقہ سے سندھ پولیس نے جس طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا, ٹائملی رسپونڈ کیا, وہ نقصانات نہیں ہو سکے. ایک امام بارگاہ کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. کشمیر پاکستان بھارت کے جو زیر انتظام کشمیر ہے وہاں بھی آج دو نوجوانوں کی ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. کرفیو کی صورتحال موجود ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف انہوں نے خاص طور پہ آج کے اس دن کو عید کی جو قربانی ہے اس کو کشمیریوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. بھارت اس کو اپنا اندرونی معاملہ خیال کرتا ہے اور اس کے نزدیک پاکستان اس طرح کے بیانات دے کے اس میں مداخلت کا مرتکب ہوتا ہے. سارے ایشوز پہ ملی جلی بات کریں گے تھوڑی لائٹر ٹون میں. ہمارے ساتھ اس پہ انالیسز کے لیے ہوں گے پروفیسر توصیف احمد صاحب, کراچی بیس پولیٹیکل انالسٹ ہیں. عاصم الابخش صاحب ہمیں جوائن کریں گے, نئی بات میں کالم لکھتے ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں اور اسلامک انٹرپریٹیشنز ان کا ایریا آف ایکسپرٹی ہے. روبینہ فیصل ہمارے ساتھ ہوں گی, وہ بھی کالم لکھتی ہیں نوائے وقت کے اندر. اس کے علاوہ ایک ٹی وی اینکر ہیں, ٹورانٹو سے چلنے والے ایک ٹی وی کے پروگرام کو ہوسٹ کرتی ہیں. طبی جو اس کی وجوہات یا طبی طور پہ یا میڈیکلی جن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ فراوانی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی ہے. اور آج کے دن جس نوعیت کے ہمیں ڈفرینٹ مینیوز رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یقیناً ذہن میں یہ جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے ڈاکٹرز الاؤ کرتے ہیں. ہر باڈی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر وسیم خواجہ بھی ہمارے ساتھ ہوں, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ صحتیات کا تقاضا ہے یا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے آج کے دن. ہم چاہیں گے کہ مختلف ہمارے جو نمائندے ہیں مختلف شہروں کے اندر ان سے ہم اپڈیٹس بھی لیں. ہمیں ستار کاکڑ سب سے پہلے جوائن کریں گے کوئٹہ سے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہیں جہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے اندر کم از کم دو پولیس اہلکار اطلاع دیے ہیں کہ وہ اس میں مارے گئے ہیں. اور انہیں سے پہلے کچھ اپڈیٹس لیتے ہیں. ستار بہت شکریہ آپ کا, آپ کو عید مبارک بھی ہو. کوئٹہ میں بہت افسوسناک واقعہ وہاں پہ کس طرح سے یہ پیش آیا ہے اور بنیادی طور پہ جو ابھی تک جو تحقیقات ہو رہی ہیں کس جانب اشارے جاتے ہیں یا کس جانب اس کے سرے جاتے ہیں؟
جی واقعہ اس طرح ہوا کہ جو آج سیکیورٹی اہلکار تقریباً کوئی 1750 سیکیورٹی اہلکار وہ اس کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے تعینات کیے گئے تھے اور ان کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ مشکوک لوگوں پہ نظر رکھیں اور تلاشی جامع تلاشی وغیرہ بھی لیا کریں. تو اسی اثنا میں جب یہ اہلکار اپنی ڈیوٹی ختم کر کے ان کو دوبارہ واپس لانے کے لیے پولیس لائن کی جب وہ گاڑی وہاں پہنچی تو جہاں گاڑی رکی ہے اس ایریے میں اس سے پہلے بھی دھماکے ہوتے رہے ہیں. یہاں ناکہ ہے پولیس کا اور اس پولیس کے ناکے کے قریب ہی انہوں نے وہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس جو ہے وہ زیر زمین چھپایا ہوا تھا. جب یہ پولیس کی گاڑی وہاں پہنچی ہے تو وہاں پر ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک اہلکار تو موقع پر ہی جانے بحق ہوا جبکہ دوسرے نے اسپتال میں دم توڑ دیا. اور پولیس حکام کے مطابق اس میں پانچ دیگر پولیس اہلکاران زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے جبکہ تین رائے گڑھ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. میری پولیس حکام سے جو اب تک بات ہوئی ہے ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ اس میں کون سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. وہ قلدم مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہو سکتی ہیں یا جو بلوچ عسکری تنظیمیں ہیں. تو مجھے پولیس افسران نے یہ بتایا ہے کہ اس دھماکے کے جو اشارے ہیں وہ قلدم بلوچ عسکری تنظیموں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ جو دوسری مذہبی قلدم تنظیمیں ہیں وہ زیادہ تر خودکش حملوں پر ہی زیادہ وہ کرتی ہیں لیکن بعض اوقات جب بھی وہ حملے کرتے ہیں تو ان کے حملے زیادہ مہلک ہوتے ہیں جبکہ بلوچ جو عسکریت پسند ہے وہ کہیں بھی بلاسٹ کر کے پھر اس کے بعد وہ روپوش ہو جاتے ہیں.
ستار یہ بتائیے عمومی طور پہ ماحول کیا ہے عید کا ماحول کوئٹہ کے اندر بلوچستان کے اندر, ایک عمومی ماحول کیا ہے اس سے ناخوشگوار واقعے سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو؟
جی لوگ جو ہیں وہ کوئٹہ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ کانگو وائرس کا بھی تھا تو الحمدللہ وہ مسئلہ ابھی تک تو آج شام تک کوئی کے سامنے نہیں آیا ہے. لیکن ویسے عام طور پہ جو ہے لوگ کافی اس حوالے سے کیونکہ کوئٹہ شہر میں اب نعمان کی صورتحال ماضی کی نسبت کافی بہتر ہوئی ہے اور جو ہمارے دو تین پکنک پوائنٹس ہیں زیادہ تر لوگ کوئٹہ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں, جو آنا اڑک ہے, زیارت ہے, دیگر جو وہ ہیں اس طرف لوگ گئے ہیں. ایون یہاں تک کہ پہلے پہلے لوگ بولان نہیں جا سکتے تھے لیکن اب بولان بھی جاتے ہیں, وہاں بھی اپنا پکنک. کوئٹہ شہر میں کافی حد تک صورتحال بہتر ہوئی ہے, یہاں پہ جو پارک وغیرہ بنائے گئے ہیں وہاں بھی لوگ جاتے ہیں, خواتین جاتی ہیں, تو ایسی کوئی تشویش والی بات نہیں ہے. لیکن یہ واقعات گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں, صوبے کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں, اور سیکیورٹی اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی تشویش والی بات نہیں ہے, اس پہ بھی جلد قابو پا لیا جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا سدھار کاکڑ, آپ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھرو آؤٹ ہم انہیں زحمت دیں گے اپنے اس پروگرام میں, لیکن جیسے مختلف شہروں سے پہلے اپڈیٹس لے رہے ہیں, پھر پروفیسر صاحب سے تو انالیسس بھی ہوگا اور ذرا لائٹر انداز میں گپ شپ بھی ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں افضل رحمان صاحب اس وقت لاہور سے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب, اس کے دارالحکومت لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل رحمان صاحب بہت شکریہ, آپ کو بہت بہت عید مبارک, اور آپ کے پورے میں کہوں گا کہ جو اہل لاہور ہیں تمام کو وائس آف امریکہ کی ٹیم کی جانب سے عید مبارک ہو. جی افضل رحمان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ غالباً افضل رحمان صاحب کی لائن جو ہے ڈراپ ہوئی ہے. ناصر محمود ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے, آج عید کے دن بھی وہ ہمارے بیورو میں بیٹھے ہیں, ہمیں رپورٹ کرتے رہے ہیں. ناصر بہت شکریہ, عید مبارک آپ کو. جنرلی چاہوں گا ہمیں آپ رپورٹ کرتے رہیں کہ سیکیورٹی ظاہر الرٹ رہی ہے مختلف دنوں میں, اور آج بھی مختلف شہروں کے اندر حملوں کی کوششیں ہوئیں, بعض جگہوں پہ حملے کامیاب بھی ہوئے ہیں. کیا اوور آل ایک عید کے دن کے ریفرنس میں وہاں پہ سین آپ کو نظر آیا سیکیورٹی کے اعتبار سے, اور پھر یہ کہ جو مذہبی جوش و خروش روایتی طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے رنگ کیا رہے؟ بتایا گیا کہ ناصر محمود آج جو کہ سب جانتے ہیں کہ جب ٹیلی فون لائنز عید کے دنوں میں بہت مصروف ہوتی ہیں, مختلف نیٹ ورکس بہت مصروف ہوتے ہیں, تو لائن نہ صرف یہ کہ ہمیں یہاں سے ملانے میں پرابلم ہو رہا ہے بلکہ اس کی کنیکٹیوٹی کو برقرار رکھنے میں بھی, رابطے کو برقرار رکھنے میں بھی ہمیں دشواریاں ہیں. پروفیسر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کو عید مبارک ہماری جانب سے, ہماری پوری ٹیم کی جانب سے. پورا سال ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا ہے کہ آپ کو عید کے دن ہم تھوڑا کوئی فیسٹیویٹی کا انوائرمنٹ دیں, بلکہ ہم نے کہا کہ اس دن بھی آپ ہمارے ساتھ انگیج ہوں.
شکریہ آپ نے موقع دیا.
جی سندھ میں شکارپور میں انفارچونیٹ واقعہ تھا, کراچی کے اندر بھی سیکیورٹی سخت رہی لیکن شکارپور میں باقاعدہ بڑے نقصان سے بچا لیا گیا پولیس کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق, موقف کے مطابق. یہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں عید جیسے دنوں کے اندر, آپ نے تو وہ دن بھی دیکھے ہوں گے جب خطرہ یا اس طرح کے بم دھماکے, خود کش حملے, ان کا وجود نہیں تھا, تو یہ دنیا دہشت گردی کی لپیٹ میں جو دنیا آپ کو نظر آتی ہے, اور اس سے پہلے جو وقت آپ نے دیکھا ہے, کیا عید کے ماحول میں دونوں صورتیں سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کیا بنیادی فرق آپ کو نظر آتا تھا؟
دیکھیے بہت بڑا فرق ہے, جب دہشت گردی کی جنگ پاکستان تک نہیں پہنچی تھی تو عید اور بقرعید کی نمازیں اور محرم میں کسی کو بھی خوف نہیں ہوتا تھا, پولیس والے کہیں نظر نہیں آتے تھے, لوگ اطمینان سے نماز ادا کرتے تھے اور اطمینان سے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. شام کو ٹی وی کی خبروں میں نماز اور دوسری ایکٹیویٹیز کی خبریں ہوتی تھی, سیکورٹی کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ محرم میں ہوتا تھا جہاں سنی بھی جلوس نکالتے تھے اور ان کے تعزیے ہوتے تھے اور لوگ اسے دیکھا کرتے تھے اور کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. مگر یہ جب سے دہشت گردی کی جنگ 9/11 کے بعد سے پاکستان میں آئی ہے تو صورتحال انتہائی خوفناک ہے. ہر مسجد کے سامنے پولیس کی موبائل کا ہونا ضروری ہے, اہلکاروں کا ہونا ضروری ہے, اور جب بھی اور خاص طور پہ جو اقلیتی فرقے ہیں ان کی گاہوں کو تو بڑا خطرہ ہے اور وہ ہمیشہ نشانہ بنتے رہتے. شکارپور میں جو 2 سال پہلے واقعہ ہوا تھا وہ بڑا خوفناک تھا, جب امام بارگاہ پہ حملہ ہوا تھا اس سے خاصے لوگ شہید ہو گئے تھے. تو یہ بہت بہتر صورتحال ہوئی ہے, ایک دفعہ حملے کو پولیس والوں نے ناکام بنا دیا. مگر یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ موجود ہے, اس کی جڑیں موجود ہیں اور وہ کچھ عرصے بعد اٹیک کرتے رہتے ہیں. لوگ سکون کی حالت میں نہیں ہیں, سیکورٹی انہیں ملتی ہے تو لوگ تحفظ محسوس کرتے ہیں, جہاں سیکورٹی نہیں مل پاتی وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا.
پروفیسر صاحب یہ تو سیکورٹی ایشو پہ اور اس زاویے پہ ہم نے بات کر لی. قربانی ایک ظاہر مذہبی تہوار ہے اور بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے, میں تھوڑا سا اس کے سماجی تقاضوں پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ ہمیں بتائیے گا کہ سماجی سطح پہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں جب کوئی بھی مسلمان یا خاص طور پہ صاحب حیثیت مسلمان قربانی دیتا ہے تو وہ کس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے پوری سوسائٹی میں, کیا اس سے فرق پڑتا ہے, کیا بہتری آتی ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے اعتبار سے, لوگوں کی خوراک کی ضروریات کے اعتبار سے کیا فرق پڑتا ہے؟
دیکھیے اکنامیکل ایکٹیویٹیز تو بہت بڑھتی ہیں, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس بھی جانور خریدتی ہے, اس کے لیے رقم جمع کرتی ہے, پھر ظاہر ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے اور ایک جیس کی صورتحال ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے. تو اکنامیکل ایکٹیویٹی تو آ جاتی ہے مگر اس کے سوشل جو ریسپانسبلٹی ہے وہ کم ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اجتہاد کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ اس تہوار سے زیادہ سے زیادہ گوشت غریبوں تک پہنچے, جو میرے خیال میں نہیں پہنچ پاتا. اس کے لیے ضرورت ہے, میرا خیال ہے یہ میں اہل نہیں ہوں اس بارے کو مزید ایلیبریٹ کرنے کا. جو مذہبی ماہرین ہیں انہیں ضرور اس بارے میں توجہ دینی چاہیے.
Exactly. اس میں مطلب خاص طور پہ سول سوسائٹی ہے, این جی اوز ہیں, ان کا رول ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے کلیکٹ کریں, کوئی ڈفرینٹ کلیکشن پوائنٹ ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس, چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. ناصر محمود ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہی ہیں اور آج کے دن بھی مصروف ہیں. ناصر, عید مبارک آپ کو پوری ٹیم کی جانب سے, اور بتائیے گا اسلام آباد میں جہاں پہ آپ موجود ہیں عید کا کیا بنیادی طور پہ منظر ہے, کیا سما ہے, اس کے باوجود کہ وہاں پہ تھریٹس ہیں لیکن کس حد تک آپ اس کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں ان عیدوں کے ساتھ جو آپ نے دہشت گردی کی اس لہر سے پہلے دیکھی؟
جی بہت شکریہ, اور سبھی سننے والوں کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد. اگر بات کی جائے, جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ کمپیریزن کیا جائے کہ ان برسوں کا, جب 2005 2007 اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ, خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو ہے اس کو ایک وقت وہ تھا, اس کو بغداد سے بھی کمپیریزن اس کا کیا جاتا تھا کہ آئے روز یہاں پہ ایک دو خود کچھ دھماکے یا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا تھا. ان سالوں کی نسبت عید یا گزشتہ سال کی عید خیر و عافیت سے گزری ہے, اور کوئی ایسا معاملہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا وفاقی دارالحکومت یا اس کے جڑواں شہر راولپنڈی اور اس کے باقی جو گرد و نواح کے جو علاقے ہیں وہاں پہ. جہاں تک بات رہے گی عید کے پہلے دن کی, یہ بقرعید ہے, آپ کو معلوم ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اس مذہبی فریضے میں مصروف رہتے ہیں اور قربانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس وجہ سے ابھی جو میں باقی اب آپ کو سن رہا تھا, ہمارے جو پاکستان کے مختلف شہروں سے جو بتا رہے تھے, تو ایز سچ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پارک میں جانا یا کوئی اور یا کچھ, وہ کل کے دن کے لیے لوگ رکھتے ہیں, اور آج جو ہے وہ سارا معاملہ یہی رہا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو دیکھنے کو جو مجھے جو میں نے آبزرو کی ہوئی یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس بار میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے گھروں کے باہر جن لوگوں نے قربانی کی وہاں پہ بے پناہ رش مجھے مساکین کا مجھے دیکھنے میں آیا, جو کہ پچھلے سالوں میں ہمیں نظر نہیں آتا تھا. ایک اس کو آپ پازیٹو اس میں بھی لے سکتے ہیں, لیکن ایک ہلکا جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گوشت جمع کرنے کی مہم پہ نکلے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک فیسٹیول ہے, ایک مذہبی فریضہ بھی ہے, ایک تہوار ہے جس کو مل جل کے منایا جائے تو میرا خیال ہے خوشیاں بہت ہیں.
جی بہت شکریہ. ناصر محمود اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. افضل رحمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن رابطہ منقطع ہو گیا. افضل رحمان صاحب, آپ لاہور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج مختلف صوبوں کے اندر جیسے کوئٹہ میں انفارچونیٹلی بہرحال دھماکہ ہو گیا, دو کیجوالٹیز بھی ہوئیں, اور اسی طرح سندھ کے اندر شکارپور میں دو سوسائڈ بمبرز, ان کی کوششیں ناکام بنائی گئیں. پنجاب میں سیکیورٹی الرٹ کس حد تک رہا, کتنے خطرات تھے, کیسے ڈیل کیا گیا, اور پھر ایک جنرل جو عید کا ماحول ہوتا ہے وہ کس حد تک آپ کو نظر آیا گھروں میں اور سڑکوں پہ مساجد میں؟
جی پنجاب میں معمول ہی کی صورتحال تھی, سیکیورٹی کے حوالے سے ڈپلائمنٹ تو کافی ہوتی ہے, لیکن جب سندھ سے خبر آئی شکارپور سے تو یہاں پر جو مختلف شہروں میں سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی, اور ویسے عید الاضحیٰ کی جو رونقیں ہیں وہ معمول کی رہیں. یہاں سجے سجائے قربانی کے جانور جو ہے یہ لاہور اور گرد و نواح جو دوسرے شہر ہیں ان میں دیکھے جاتے ہیں, یہاں کی ایک خاص چیز ہے. بچوں کے شوق رنگوں کے لباس دیکھنے میں آئے, عید کی نماز کا دن کا آغاز ہوتا ہے. ایک خاص بات جو اس مرتبہ دیکھنے میں آئی کہ بادشاہی مسجد لاہور میں خواتین کے لیے انتظام ہوتا ہے عید کی نماز کا, اس مرتبہ وہاں پر بہت بڑا ٹینٹ اس میں دیکھنے آیا اور وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ نماز عید ادا کرنے آئیں. یہ ایک اس لحاظ سے ایک نئی بات تھی کہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ 100-150 کے قریب خواتین ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ ان کی تعداد شاید میرا خیال ہے 1000 سے بھی زیادہ ہوگی. تو یہ ایک نئی چیز دیکھی. اور پھر وزیر اعظم یہاں لاہور میں تھے، رائے بنڈ میں، انہوں نے اپنے مسجد میں نماز عید ادا کی، اپنی خود ان کی اپنی ہی مسجد ہے. اور سیاسی گفتگو انہوں نے بالکل نہیں کی، لیکن جو وزیر مملکت برائے بجلی پانی ہیں عابد شیر علی، وہ اپنے مخصوص انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو سخت پیغام دیتے رہے کہ اگر وزیر اعظم کی گھر کی طرف انہوں نے اپنا احتجاج بند نہ کیا تو وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اسی طرح پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے میڈیا سے گفتگو میں بھی انہوں نے ہدف تنقید بنایا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پروگرام کو. ایک اور خاص بات اس حوالے سے یہ ہوئی کہ پاکستان عوامی تحریک کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، انہوں نے منہاج القرآن کی مسجد میں نماز عید ادا کرنے کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ وہ انہوں نے انکار تو کیا ہے کہ وہ عمران خان کی احتجاجی تحریک میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کسی کی رہائش گاہ کے باہر یا اس کی طرف جانے کے احتجاج کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن اس نے کہا اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی عہدیدار نے سمیت چیئرمین عمران خان کے ان کو اس احتجاج میں شمولیت کی دعوت تک بھی نہیں دی ہے. تو یہ سیاسی نقشہ جو ہے لاہور میں وہ تو یہی ہے کہ جو عمران خان،
یعنی عید کا ریگولر انوائرمنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن پالیٹکس اس کی حرارت بھی محسوس ہوئی آج کے دن. آپ کا بہت شکریہ افضل رحمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر توصیف احمد صاحب اور ہمیں عاصم الابق صاحب نے جوائن کرنا ہے. کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں عاصم الابق صاحب؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ان کی لائن ڈراپ ہوگی. پروفیسر توصیف صاحب آپ یہ بتائیے گا پاکستان، عاصم الابق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا، اس وقت بتایا گیا ہے کہ عاصم الابق صاحب کی لائن ڈراپ ہوگی، اور وہ دوست جو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے ہم نے اس امید پہ ان کو جانے دیا کہ ہمارے ساتھ باقی پینلسٹ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے رہیں گے، بات ہم جاری رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارا جہاں رنگ پروگرام جو وائس آف امریکہ سے براہ راست آپ سن رہے ہیں یہ جاری ہے. عید کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جنرلی جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں، اس کا سیکیورٹی کا ایشو ہو یا پھر جنرلی یہ کہ عید کے دن کے پس منظر میں جو مذہبی فریضہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ اس کے معاشی اثرات کیا ہیں، کس طریقے سے سوسائٹی کو پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک اکنامکس ایکٹیویٹی آج کے دن جنریٹ ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگ باقی ضروریات کے حوالے سے اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ہم میڈیکلی بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ عید کا جو یہ دن ہے کس طریقے سے لوگوں کو، خاص طور پہ جب وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوں، جب وہ پارٹیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، مختلف پکوانوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں، تو اس ریفرنس میں نہ صرف پہلے تو ہم نے بات کی کہ غریب غربا کا جو یقیناً اس کے بنیادی حقدار ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس سے ہٹ کے اپنی ذات، اپنی جان کا کیسے خیال رکھنا ہے. آج کے دور میں خاص طور پہ چیزیں بہت واضح ہیں، ہر آدمی کی جو اس کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی جو طلب ہے، اس کا جائزہ لینا یا ایون اس کو دو اور دو چار میں بھی اکاؤنٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اندازہ ہے کہ کس آدمی کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، کون ایسا شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ ذیابطس کا یا وہ ہائی کولیسٹرول کا یا ہائپرٹینسو ہے، اس لحاظ سے وہ کیسے اپنے آپ کو زیادہ بیلنس رکھے، یہ ساری چیزیں ہیلتھ سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں. تو کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہیلتھ ایشو پہ ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب بھی موجود ہوں گے. فائنلی عاصم الابق صاحب سے ہم رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تجزیہ کار ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں اور اسلامک انٹرپریٹیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. عاصم الابق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کو بہت بہت عید مبارک میری طرف سے اور پوری وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی جانب سے بھی.
میری طرف سے بھی آپ کو بہت عید مبارک اور آپ کے تمام سامعین کو دنیا بھر میں.
جی ہم عموماً ظاہر عید کے فضائل, عید کے فلسفی, اس پہ بات کرتے ہی رہتے ہیں. آپ بھی چاہیں تو اس کو اپنے انداز میں اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا جنرلی تصور میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ظاہر مذہبی تصور ہے عید قربان کا, عید الاضحیٰ کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ سماجی کہنا چاہیے کہ تقاضے جو ہیں, یا کس طریقے سے سماجی تقاضوں کو یہ پورا کرتا ہے آج کا دن, اور کس کیا کیا وہ چیزیں ہیں, کیا کیا وہ پہلو ہیں جن کو خاص طور پہ آج کے دن مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, تو تھوڑی اس کی سماجی حرکیات پہ بات کیجیے گا.
دیکھیے, اس میں اس عید کا تعلق حج کے ساتھ ہے, اور حج ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں ایک ہی دن تمام دنیا کے مسلمان جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ میدان عرفات میں, اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بخشش کا اور آخرت میں کامیابی کا جو ایک اعلان ہے وہ کیا جاتا ہے حاجیوں کے لیے. تو اس حوالے سے جو اگلا دن ہے اسے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ایک فیسٹ کا دن ہے, ایک اس کی سیلیبریشن کا, ایک فیسٹیویٹی کا دن ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ایک بڑے مقصد میں کامیاب ہوئے, اور آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ آپ کو آخرت میں جو ہے وہ مغفرت سے اور انعام سے نوازا جائے اس کی آپ کو خوشخبری ملے. تو اس میں پھر آپ ایک اہتمام کرتے ہیں کہ چونکہ کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھیے, کسی بھی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھ لیجیے, جو ایک ایسی دعوت جس میں گوشت کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول کی ایک دعوت سمجھی جاتی ہے. سب سے زیادہ اس میں ایک فنیس اور ایک بہت زیادہ جو ہے وہ جو اس کا درجہ ہے وہ بلند سمجھا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے پھر اس کے لیے پھر مسلمان جو ہے ان کو یہ ہے کہ وہ جانور قربان کرتے ہیں, اور پھر اس میں خود بھی شامل ہوتے ہیں, اپنے دوست احباب کو بھی شامل کرتے ہیں. اس میں جو معاشرے کے مستحق طبقات ہیں جو خود سے جو ہے ان چیزوں کو ارینج نہیں کر پاتے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. تو اس سے ایک سوشل ٹوگیدرنیس کا بھی معاملہ ہوتا ہے, اس سے ایک ریلیجیس جو گریٹیچیوڈ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی آتا ہے, اور اس میں ایک پھر بہت بڑا آپ دیکھیے کہ ایک اکنامک جو سائیکل ہے وہ بھی ایک کافی بڑا اس میں بھی ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں یہ خود اس کا بھی کلیم ہے, اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے, یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آخرت کے لیے ہے, اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو صرف دنیا کے لیے ہے. تو اس لحاظ سے وہ جسے انگریزی میں بھی کہتے ہیں بیسٹ آف بوتھ ورلڈ کا یہ فیسٹیول ہے, جس میں یہاں کی آخرت کی جو آپ کی کامیابی وہ بھی ہے, اور دنیا کی فیسٹیویٹی بھی انوالوڈ ہے, اور آپ کو یہ اندازہ رہتا ہے کہ خدا کے ہاں کامیابی سے ہی دنیا میں آپ کی کامیابی جو ہے وہ زیادہ, اور اس کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے.
جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہ کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. روبینہ فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹورانٹو بیسڈ ہیں, رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ خود ٹی وی اینکر بھی ہیں. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, ان کے ساتھ ان کی وابستگی. سینئر گیسٹروانٹرولوجسٹ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں مختلف معدہ اور جگر کے امراض کے, اور آج کے دن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یقیناً خوش بھی ہو رہے ہوں گے اپنے طور پہ, بھلے نہ صرف اس بات پہ خوش کہ انہوں نے بڑا ایک بیل کیا ہے جو انہوں نے فیس بک پہ جس کی تصویر بھی لگائی تھی, بلکہ اس لیے بھی کہ ان کے پیشنٹس کی تعداد بھی ممکنہ طور پہ بڑھ سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی عید مبارک, اور فیض روبینہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. آپ روبینہ بتائیے گا کہ آج کے اس دن میں بنیادی خیال, بنیادی تصور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک تو ظاہر مذہبی فریضہ ہے, جو لوگ اس کے ایلیجیبل ہیں, جو اہل ہیں, جو حیثیت رکھتے ہیں, انہیں قربانی کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے مختلف شعبوں کو انوالو کرتا ہے یہ پورا پروسیس, اس کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی رائے کیا بنتی ہے.
جی اصل سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا, اور آپ کے اور آپ کے سننے والوں کو سب کو بہت بہت عید مبارک. جو کوشچن آپ نے کیا ہے عید کے حوالے سے, اس میں ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسان طبقہ یا جو پاکستان میں دیہی علاقوں کے لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا سورس آف انکم یہ والا دن ہوتا ہے, اور وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں ایک بکرے کے پیچھے. میرا خیال ہے ان کا پورا, یا دو چار پانچ جتنا بھی بکرے وہ پالتے ہیں اس کے اوپر ان کے پورے سال کی جو لیونگ ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو فلو ہے وہ تو آبویسلی اربن سے رورل کی طرف جاتا ہے, ارب میں ہے, مطلب 300 سے شاید 350 ارب تک کا فلو جاتا ہے ادھر, اور یہ چیز دیکھتے ہیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ویجیٹیبلز ہیں, پیاز, ٹماٹر, یہ سب, لیمن, ان سب کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں اور وہ چینج ہم دیکھتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ مطلب اکانومی میں تو ڈیفینیٹلی چینج آتی ہے, اور وہ چینج شاید وہی ہے کہ فلو اربن سے رورل کی طرف جاتا ہے. جو سوشل اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں وہ وہی والی بات جو اس کا میسج ہے حقیقی, کہ ہمیں جو برابری کا ایک تو حج کے موقع پہ میسج ملتا ہے, جو ہم یہاں پہ امریکہ کینیڈا بیٹھے ہیں تو جو برابری ہم دیکھتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں, وہ ہمیں حج کے موقع پہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر کوئی وائٹ ہے, بلونڈ ہے, بلو آئیڈ ہے, یا براؤن ہے, کالا ہے, سب سب ایک ہی طریقے کی چیزیں, ایک ہی ریچولس کو ایک جگہ کھڑے ہو کے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں وہ جو تین حصے رکھے ہوئے ہیں اس میں اپنے لیے, رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے جو ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں ایک میسج چھپا ہوا ہے کہ آپ اپنی ذات کو بھی نہیں فراموش کریں,
میڈیکل پہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, میں بات کروں گا ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب سے. لیکن آصف الحق صاحب, ایک اور زاویہ ہے, میں اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا. ہر آدمی کی جہاں پہ مذہبی فریضہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو یہ فرض ادا کر رہے ہیں تو ان کی کچھ سوشل ابلیگیشن اور بھی ہیں. ایک تو ڈسٹریبیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پراپر تیسرا حصہ غریبوں تک کیسے پہنچے, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے شہروں کے اندر, اس کے باوجود کہ انتظامیہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے لوگ بڑے فعال ہیں ان آلائشوں کو صاف کرنے کے لیے, لیکن کئی دن تک پورا جو ماحول ہے وہ اس کے اثرات میں رہتا ہے. تو جو بذات خود لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ کیسے ایک اپنی سوشل ریسپانسبلٹی, اپنی سیوک ریسپانسبلٹی کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, یہ کرنا چاہیے ان کو؟
دیکھیے, ہمارے معاشروں میں جو ایک سب سے بڑی کمی دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے ریلیجیس آبلیگیشن میں اور سوسائٹل آبلیگیشن میں. بعض دفعہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجیس ہم آبلیگیشن پوری کر رہے ہیں, وہ ان اٹسیلف پوری ہے ہماری ذمہ داری کے لحاظ سے, جبکہ اصل میں ہے یہ کہ آپ دیکھیے جو دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, اور آپ کو خود جو ہے ہر لحاظ سے وہ کلین رہنے کا, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا کہتا ہے, تو معاشرہ بھی تو ہم سب ہی ہیں. اگر معاشرے میں کہیں پہ اس طرح کی خرابی یا اس طرح کا پرابلم ہوگا جس سے بیماری جنم لے سکتی ہے, اور بیماری سے بھی بڑھ کر کم از کم انکنوینئنس تو ہے نا, تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگی کہ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو ریلیجیس ڈکٹیٹس ہیں وہ صرف ان ریچولز تک نہیں ہیں, بلکہ وہ سوسائٹی کی طرف جو ہماری ریسپانسبلٹی ہے وہ ہر اسلامک ریچول میں کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اور بلکہ بعض جگہ اس کی پریفرنس زیادہ ہے
ٹورانٹو میں. ظاہر ناظرین یہ سارا امریکہ ہے, وہ بتا سکتی ہیں آپ کو کہ امریکہ کے اندر بھی لوگ اسی جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں, لیکن یہ جانور ذبح کرنے کا کام یا تو فارمز پہ ہوتا ہے, فارمز ہاؤسز پہ, یا پھر مسلمان یا سلاٹر ہاؤسز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یا پھر انہیں سلاٹر ہاؤسز پہ جو ہمارے یہاں پہ گروسریز اسٹورز ہیں ان کے مالکان آپ کے نام پہ جانور ذبح کر کے لاتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں پراپرلی مینیج ہوتی ہیں, کبھی اس کا شائبہ نہیں ہوتا. روبینہ, اس بارے میں کچھ بتائیے, تھوڑا سا ایک دوسری تصویر بھی ہمارے سامعین کے سامنے آئے کہ آخر امریکہ کے اندر بھی کیا ہم راہ چلتے دیکھ سکتے ہیں کہ اوجھری آنتے اور باقی جو آلائشیں ہیں وہ ہمیں کیا سڑکوں پہ نظر آتی ہیں, اسی طرح خون کے لوتھڑے کیا ہمیں سڑکوں پہ گلیوں میں نظر آتے ہیں؟
نہیں, یہاں پہ تو آپ کو اثر نہیں پتا یہ کہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ نصف ایمان, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اسلام میں بتایا گیا, وہ تو یہاں پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کا, یہ نہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ قربانی نہیں کرنی, کوئی اس قسم کی ریلیجیس ریسٹرکشن لگانے کی کوشش نہیں کی اپنے ملک کو صاف رکھنے کے لیے. اس کے لیے انہوں نے وے آؤٹ بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے, اور سلاٹر ہاؤسز میں یہ ہم گروسری اسٹورز میں جاتے ہیں, ان کو پیسے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے کا بکرا ہے, ان کو بس پیسے دے دیتے ہیں, اگلے دن جا کے صاف ستھرا گوشت لے آتے ہیں. لیکن اس میں جو 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 بات جو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے, صفائی ستھرائی کے حساب سے تو یہ بہت ٹھیک چیز ہے, لیکن ایک جو جوش و خروش اور جو ایک جو کلچرل بن چکا ہے اس کا میرا نہیں خیال کہ مذہب سے تعلق ہے. پاکستان میں بچے جس طرح انجوائے کرتے ہیں اور جس طرح ہم چھوٹے ہوتے انجوائے کرتے تھے, وہ کمی محسوس ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ ان سب کو وہاں پر بکرا گھر لے کے آئیں, بچے اس سے کھیلیں یا جو بھی وہ ہم کرتے ہوتے تھے ریچول وہ کریں, اس کے بعد اس کو سلاٹر ہاؤسز میں چلے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ گھروں میں اور گھروں سے باہر جو ہے وہ قربانیاں کی جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
اب بات ہے ذرا ہیلتھ کی زاویے پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کافی دیر ہم نے ان کو ہولڈ پہ رکھا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بیل ہم نے فیس بک پہ دیکھ لیا. آپ ہمیں یقیناً یہ بتائیں گے کہ گوشت بڑے احتیاط سے کھائیں. آپ کتنی احتیاط سے بذات خود گوشت کھائیں گے آج کا؟ جی ہاں
دیکھیں, بیسیکلی دیکھیں گوشت چاہے آپ کو روزانہ ملے چاہے آپ کو کئی ایسے بات ملے, لیکن آپ نے جو اسلامی اصولوں پہ عمل کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اعتدال پسندی کا جو دامن ہے وہ آپ سے نہیں چھوڑنا. اور یہ نہیں کہ آپ کو سال میں ایک بار مل رہا ہے گوشت کھانے کی تو آپ فرض کریں آپ کو 5 یا 7 کلو ملا ہے, غریب آدمی ہے,
جی جی
7-8 کلو اکیلا ہی کھا جائے گا, ایک کل ملتا ہے یا نہیں ملتا یا اسٹور کرنے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے انسان تو وہ بھی ہے, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, انسان تو سب ہیں, سب برابر ہیں, ان کا جسم کا سسٹم جو ہے اور جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. اور اگر بد احتیاطی کریں گے تو سارے ہی جو ہے اس کا شکار ہو جائیں گے.
اور ظاہر ہے یہ جسم سٹور نہیں کرے گا, وہ کوئی ایسا نہیں ہے اگر کسی نے 7 کلو کھا لیا ہے
اچھی طرح چبا کے تھوڑا کر کے کھانا ہے.
جی ہاں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ 7 کلو اگر کوئی بندہ کھا لیتا ہے ان 3 دنوں میں تو وہ اس کے اگلے 3-4 مہینے کے لیے اس کی ضروریات کافی ہوں گی, ایسا نہیں ہے بالکل. رائٹ,
ایسا نہیں بالکل کہ میں نے کل کے لیے میں نے 50 روپے تو میں آج ہی کھا لوں سارا, تو آپ نے چلے ایک ہی ٹائم کا کھانا کھانا ہے, 2 ٹائم کا کھانا ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے تھوڑا بھوک رکھ کے کھانا ہے. ایک جو میرے لیے ایک حصہ پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے, ایک خوراک کے لیے تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں اور آٹومیٹک آپ کو صحت مند آپ نے رہنا ہے. اور اس کو, اور یہ بھی نہیں کہ اس کو اچھی طرح پکانا نہیں ہے اگر آپ نے صحیح کچا رکھا ہے یا آپ کو صفائی کا خاص آپ نے خیال نہیں رکھا,
چیز
مل گئی ہے تو وہ بیماری کا باعث.
اچھا ایک اور بات بھی آپ شاید اس سے اتفاق کریں گے, ہمیں تو یہاں پہ یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کولیسٹرول ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے تو صورت میں بہتر ہے کہ اگر جو اینیمل فیٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر گوشت کو تھوڑی دیر کے لیے بوائل کر کے پہلا پانی گرا دیا جائے تو وہ نسبتاً زیادہ محفوظ اور زیادہ صحت مند گوشت ہو جاتا ہے. کیا یہ سوچنا اس طرح سے درست ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر وسیم خواجہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, اور ہم ان سے مزید بھی کچھ سوالات اس ریفرنس میں کرنا چاہ رہے تھے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے شام کے اندر تھوڑی سی پولیٹیکل انوائرمنٹ پہ بھی, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پہ عید تھی اور آج جنگ بندی, اس پہ اطلاق ہوا. کافی حد تک یہ لگا کہ جیسے عید کا ماحول بن رہا ہو, کم از کم عید کے دن زیادہ تر لوگ سیکیور رہے. جنگ بندی کا یہ منظر اور اس کی تھوڑی پولیٹیکل جو زاویہ ہے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں. عید کا یہ پروگرام ہے, ٹاپ سٹوریز آف دا ڈے ان کو بھی ہم ساتھ شامل رکھے ہوئے ہیں, لیکن تھوڑا ہمارا ٹیمپو اور ہمارا پروگرام کا انداز نسبتاً مختلف ہے. ذرا لائٹ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, عید کا یہ دن ہے اور زیادہ ہیوی ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں. آصف ملاوق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں. زبیر اقبال صاحب واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے. آصف ملاوق صاحب ہم بات کریں گے, شام وہاں پہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا, بڑا ایک ہسٹورک معاہدہ تھا. تین چار دن پہلے جان کیری اور سرگئی لاروف رشیا دونوں کا بڑے اسٹیک ہولڈرز سے ان کا اتفاق تھا, اور کل شام سے اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہوا ہے. اس لحاظ سے یہ بڑا اہم موقع ہے کہ عید ہے, شام کے اندر بھی عید منائی جا رہی ہے, اور زیادہ تر جو اطلاعات آئی ہیں وہ بڑا کام رہا پورا سیریا. بعض جگہوں پہ کچھ جھڑپوں کی اطلاعات ضرور آئی ہیں سامنے, کیجویلٹیز کا ایگزیکٹلی پتہ نہیں چل سکا ہے. تو یہ جو شورش زدہ کہنا چاہیے کہ وہ علاقے ہیں, خواہ وہ زیادہ تر اسلامی دنیا کے اندر آتے ہیں, عید کے دنوں میں وہاں پہ جنگ بندی بالخصوص کیوں کر ضروری ہوتی ہے اور کتنا وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے جو ٹریڈیشنل اسپرٹ ہوتا ہے عید کا اس کے اس میں؟
دیکھیے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ بندی, اب جیسے یہ کل آپ جس سیز فائر کی بات کریں, ٹروس کی بات کر رہے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 15 گھنٹے میں کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی, جو پچھلے 5 سال کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شام کی سچویشن کیا ہے. یعنی صرف 15 آر کا سیز جو ہے وہ پچھلے 5 سال میں ممکن نہیں ہو سکا ایٹ اے اسٹریچ. یہ سب سے بڑا ایک لمحہ فکری, اور وہاں کے رہنے والوں کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب یہ عید کا کوئی ایسا چیز آتی ہے یا کوئی ایسا تہوار یا جس طرح رمضان آتا ہے, اس کے ساتھ جب آپ سیز فائر کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو اس میں ایک تو لوگوں میں ایک تھوڑی سی جو ریسرکشن یا ریجوینیشن ہوتی ہے ان کے جو طبیعت موڈ یا ان کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کی, وہ ایک مطلوب ہوتی ہے. دوسرا, اس کے ساتھ لنک کر کے بعض دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ریلیجیس یا ایسے جو ایونٹس ہیں اس کے ساتھ جب آپ سیز فائر کرتے ہیں تو اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے متحارب پارٹیز کا کہ وہ اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں, جو ان کے فائٹرز ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, ان کو بھی اس سے سہولت ملتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہ اکراس دی بورڈ ایک گڈ ویل کا میسج ہوتا ہے, اور عوام میں ایک امید کی جو کرن ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور سیریا جیسے ملک میں جہاں پہ جو ان فائٹنگ ہے اور انسرجنسی ہے اور جس کے کئی رخ ہیں, اس نے جس طرح سے اس پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا ہے, جس طرح سے اس پاپولیشن میں کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور جس طرح سے یہ ایک دوسرے کے خلاف ایک ہی ملک میں رہنے والے لڑ رہے ہیں, یہ بہت ایک کمپلیکس اور گمبھیر سچویشن ہے جس کو اب ایک امید ہوئی ہے کہ اب اس کی ڈائریکشن یا اب اس کا جو معاملہ ہے پھر بہتری کی طرف چلے گا اس ٹروس کے بعد, کیونکہ رشیا اور امریکہ دونوں اب اس میں کھل کر سامنے ہیں اور چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. امریکہ اپنے جو یعنی ان لوگوں کو مینیج کر رہا ہے جو بشار الاسد اور ان کی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, دوسری طرف رشیا بشار الاسد کو مینیج کر رہا ہے کہ وہ اپوزیشن سوائے آئسل اور جو نصرہ فرنٹ ہے جو فتح شام کے نام سے لڑ رہے ہیں, ان کے علاوہ جتنے گروپس ہیں ان پہ اب ایریل جو بمبارڈمنٹ ہے وہ رک جائے گی. اور ایریل بمبارڈمنٹ کا مطلب ہے کہ جو عام سیویلین پاپولیشن ہے اس کو ایک سیکیورٹی ملے گی. تو یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ بائی سائڈ چلتی ہیں تو جو اسکوپ ہے لانگ ٹرم پیس کا میں, وہ میرے خیال میں بہت امپروو ہوگا.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے زبیر اقبال صاحب نے, واشنگٹن بیسڈ اینالسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی. اور آج پہلے ان سے معذرت, تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی, میں سمجھا کہ میرے پروڈیوسر نے انہیں ریکویسٹ کیا ہے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو ریکویسٹ کر چکا ہوں, تو بہت شارٹ نوٹس پہ ہم نے ان کو زحمت دی ہے. ڈاکٹر صاحب, بےحد شکریہ آپ کا, اور سب سے پہلے عید مبارک. آپ کے لیے بڑے بڑے ایشوز پہ بات کرنا کوئی کہنا چاہیے کہ وہ مشکل نہیں ہوتا ہے, لیکن آج اگرچہ ایشو اگین بڑا ہے, ہم سیریا کے اوپر اس کی جنگ بندی پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ریفرنس ایک عید کا بھی ہے. پہلے آپ کو ہماری جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے عید مبارک, اور پھر عید کے دن جنگ بندی کا اطلاق اور اس کے یہ ثمرات. آصم اللہ بخش بتا رہے تھے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 15 گھنٹے ایسے بھی گزرے ہیں جہاں جو پورے 5 سال میں جس میں کوئی کیجولٹی رپورٹ نہیں ہوئی ہے, تو اتنا بڑا ایک طرح سے یہ سنگ میل بھی کہا جا سکتا ہے. یقیناً اسے انسانیت کے بھی اس کے اندر خدمت ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بھی امکانات سامنے نظر آتے ہیں. آپ کیسے انالائز کرتے ہیں شام کے لوگوں کے لیے عید کے موقع پہ جنگ بندی کا اطلاق ہونا, اس کا نفاذ ہونا, اور اس کے فیوچر پراسپیکٹس آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ کس حد تک یہ سسٹینیبل ہوگا, کس حد تک یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیاسی استحکام کی جانب لیڈ کر سکتی ہے یہ پیش رفت؟
دیکھیے, پہلے تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس سیز فائر کا معاملہ ہے اور یہ اگریمنٹ کا معاملہ ہے, اس کو انفورس کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی رولز یا گراؤنڈ ریالٹیز پروڈیوس نہیں کی گئیں. اس لیے اگر اس کی وجہ سے کوئی سکون پہنچتا ہے تو ایک والنٹری قسم کی بات ہو جاتی ہے, اس کا کوئی امپلیمنٹیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ اسد کی گورنمنٹ نے ابھی سے دوبارہ بامبنگ شروع کر دی ہے. یہ بامبنگ جو پہلے رک گئی تھی اب پھر دوبارہ ہو رہی ہے. کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تیسری بات جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ یہ جو اگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ ہے, چونکہ اس کے انفورسمنٹ کے لیے کوئی رولز نہیں ہیں, اس لیے اس کو یہ امید رکھنا کہ اس کی وجہ سے کوئی سبسٹانٹیو قسم کے فیصلے ہوں گے یا کوئی لانگ لاسٹنگ قسم کا سکون پیدا ہوگا, بہت آپٹیمزم کی بات آ جاتی ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ امریکہ اور رشیا دونوں صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اسد گورنمنٹ کا اس کے اوپر کسی قسم کوئی اثر نہ پڑے, لیکن جہاں تک اپوزیشن گروپ شامل ہے اس کو اپنی پیش رفت روک دینا ہوگی.
یہ وہی تو اگر وہ پیش رفت روکتے ہیں تو الٹیمیٹلی بینیفیشری صدر بشار الاسد ہوں گے, ان کی حکومت ہوگی,
یقیناً وہ ہوں گے, اور ان کی جو حکومت ہے اس کی سٹیبلٹی کو تقویت پہنچتی ہے. اس کی وجہ سے کیا کانسیکوینسز ہوں گے یہ بہت مشکل ہے. اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں یا ڈکلیئر کر دیں کہ جہاں تک اپوزیشن جس میں شام کی جو اپوزیشن ہے وہ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹیٹ شامل ہے, اگر ان دونوں کو ایک قسم کا آپ ریبلز بنا دیں اور انہیں کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی کاروائی کی تو آپ کے اوپر بمبنگ کی جائے گی امریکہ کی طرف سے بھی اور روس کی طرف سے بھی, تو اس کی وجہ سے آپ کسی قسم کی یقینی صورت پیدا نہیں کرتے. آپ سٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے اسے کہنا چاہیے دونوں سائڈوں کے متعلق اور دونوں سائڈوں کو ایک کانفیڈنس نہیں دیتے. ایسی کنڈیشن میں شاید ایک دو دن کے لیے کوئی خاص قتل عام نہ ہو, لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ روٹین پہ آ جائے گا, کیونکہ جہاں تک اسد گورنمنٹ کا تعلق ہے اس کی پوزیشن اب مضبوط ہو رہی ہے اور وہ اس کو مضبوط تر کر,
اور امریکہ کے لیے یہ قابل قبول بات ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک امریکی آبجیکٹیوز کا معاملہ ہے اس میں اور امریکن ایکشن میں کافی فرق پایا جاتا ہے. آبجیکٹیو تو ابھی تک یہی ہے کہ جو جہاں اسد گورنمنٹ ہے اس کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک ٹرانزیشن ہو جس کے بعد پھر ایک نئی گورنمنٹ آئے, یہ تو آبجیکٹیو قائم ہے. لیکن اگر آپ پالیسی میجرز کو اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں تو وہ بدل گئی ہے. اب وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو دو گروپ ہیں جن میں IS شامل ہے اور جبہت الشام شامل ہے ان کے خلاف اٹیک کیے جائیں اگر وہ پیس سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں طارق احمد مختومی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں کینیڈا میں اس وقت بیس ہیں. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ. شام کے سیز فائر کے اوپر آپ کی اوپینین کیا ہے؟ آپ کو عید مبارک پہلے, ذرا ہم اس پس منظر میں بھی بات کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہے, بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے, شام کے مسلمانوں کے لیے بھی وہاں پہ عمل درآمد ہوا ہے اور بظاہر زندگی پہ اس کے مثبت اثرات جو ابتدائی ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں.
شکریہ جناب. اصل میں سب سے مزیدار بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کینیڈا وہ ملک ہے جس نے شام کے ریفیوجیز کو بیسٹ سپورٹ دی ہے, اور تقریباً 20,000 سے زائد ریفیوجیز ہیں جو فیملیز کی طرح یہاں رہ رہے ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات عید کے حوالے سے کہ کل مجھے جو پہلا فون ملا جس کا میں بڑا شکر گزار بھی ہوں, وہ ایک شامی ریفیوجی ہیں بسام النظیف, یہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ یہاں موو ہوئے ہیں شام سے, اور پہلی جو مجھے مبارکباد عید دی گئی وہ ان کی طرف سے دی گئی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زندگی یقیناً ایک تو کینیڈا میں تو بالکل معمول پہ ان کی آ گئی زندگی. اب رہ گیا شام کا معاملہ, یہ معاملہ اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن دیکھیے کوشش تو کرتے رہنی ہے اور مسائل اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. مختلف لوگوں کے مختلف مفادات ہیں, لیکن اگر کچھ لوگ کچھ بھی کوشش کریں کسی بھی ذریعے سے, چاہے وہ اپنے مفاد کے تحت ہی کوشش کریں, کوئی نہ کوئی بہتری اس لیے آنی ضروری ہے کہ اٹ از ٹو مچ. اور آگ تو پھیلتی ہے, آگ اگر میرے گھر سے چلے گی تو آپ کے گھر تک آئے گی, تو یہ اس آگ کو بجھانا ون وے اور دی ادر, یہ جو اس وقت دنیا میں اہم قوتیں جو اثرات رکھتی ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے حوالے سے ہوں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد ٹھنڈا کریں. دیکھیے معاملہ پھیلتا جا رہا ہے, رکا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 10-12 سالوں میں اور آگ پھیلی ہے, کسی نہ کسی طرح شورش ہوئی ہے. تو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس آگ کی لپیٹ میں آئیں اور دنیا ایک فساد کی عالمی فساد کی زد میں ہو, ہم اس کو روکیں. اور بہرحال یہ اچھی کوشش ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر اس طرح کی کوشش ہے, ٹھیک ہے ناکام بھی ہوں گی, لیکن وی نیڈ ٹو کنٹینیو آور سٹرگل ٹوورڈز دا لانگ لاسٹنگ پیس. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم سب بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. زبیر اقبال صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, اور آصم الحق صاحب آپ بھی چند سیکنڈ, ہم آپ سے چند منٹ مزید لیں گے, ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ترکی کی اس باضابطہ درخواست پہ جو امریکہ سے کی گئی ہے, فتح اللہ گولین ان کی گرفتاری اور ترکی حوالگی کے لیے, ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں فتح اللہ گولن, جو کہ ترک کی سے جن کا بنیادی تعلق ہے, امریکہ کے اندر سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں, اور ترک حکومت جن پہ الزام عائد کرتی ہے کہ وہ جولائی کی ناکام فوجی بغاوت کا ماسٹر مائنڈ تھے, اور ان کے کہنے پہ اور ان کے حکم پہ یہ بغاوت جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی. اور اب ان ترکی نے اس سے پہلے صرف بیانات کیا تک, لیکن اب اطلاع دی ہے کہ باضابطہ طور پہ منگل کو حکومت کو یہ باضابطہ طور پہ امریکہ کی حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ فتح اللہ گولین ان کو گرفتار کیا جائے اور پھر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. امریکہ اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ اگر سالڈ پروفس ہوں گے تو امریکہ اس کے اوپر پیش رفت کرے گا, لیکن جو بھی اقدامات ہوں گے وہ امریکہ کے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. سیاسی پناہ گزین کے طور پہ سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ, اور اس کے بعد اب یہ پیش رفت ہوئی ہے, امریکہ کے سامنے کیا آپشنز ہوں گے. ترکی جو کہ بظاہر داعش ہو یا اس طرح کے دیگر جو چینلز ہیں یا فرنٹس ہیں, اس پہ امریکہ کا ایک اہم اتحادی بھی ہے, یورپ کے اندر بھی اس کا کنٹریبیوشن ہے. دوسری جانب امریکہ فتح اللہ گولین اس کو وہ سیاسی بنا دیے ہوئے ہے. یہ معاملہ اگر امریکہ کو اب باضابطہ طور پہ اگر ٹیبل کیا گیا ہے تو امریکہ کیا اس پہ کاروائی کر سکتا ہے؟ آصم الحق صاحب, سب سے پہلے آپ کی رائے.
جی, شام کے متعلق بات امریکہ اور روس کی ہو رہی ہے, وہ کی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ترکی اب اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہا شام میں جس طرح وہ پہلے امریکہ کے ایک فرنٹ مین کی حیثیت سے وہاں پہ کام کر رہا تھا, اور اس وجہ سے امریکہ کو براہ راست روس سے بات چیت کر کے اب ان معاملات کو جو ہے ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس سچویشن کی وجہ سے خود ترکی اور یورپ بھی ڈیسٹیبلائز ہو رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ترکی نے اپنے آپ کو روس کے ساتھ کھڑا کر کے امریکہ پہ ایک ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اور خود کو بھی کچھ اس نے جو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے اگینسٹ امریکن بیک لیش. اور اب یہ جو فتح اللہ گولن کا معاملہ ہے اس میں یہ دیکھیے کہ شاید ترکی کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اس کا ریئلسٹک چانس بہت کم ہے کہ امریکہ اس طرح ترکی کے کہنے پہ فتح اللہ گولن کو جو ہے وہ ریپیٹریٹ کر دے گا, ترکی کو دے دے گا, اور ترکی ان پر جو مقدمہ چلانا چاہتا ہے جو بھی وہ کرے گا. لیکن ترکی اس کو ایک کارڈ کے طور پہ یوز کرتا رہے گا ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ کریٹ کرنے کے لیے امریکہ کے لیے. تو اس وقت جو معاملہ ہے وہ ایک لحاظ سے ڈپلومیٹک بینک مین شپ کا زیادہ ہے بنسبت یہ اس کے حقیقی طور پہ ترکی کو یہ امید ہو کہ امریکہ یہ کام کر گزرے گا, یا امریکہ پہ کوئی ایسا پریشر اتنا بلڈ ہو جائے کہ وہ یہ کر دے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان جو ایکویشن شام کے معاملے میں تھوڑی سی خراب ہوئی ہے وہ اس میں کیا چینجز آتی ہیں اور کیا نیا ارینجمنٹ ٹائپ آتا ہے, جس میں جو بائیڈن بھی گئے اور جان کیری بھی انوالو رہے ہیں, تو وہ اب نیا جو ارینجمنٹ ہے وہ کیا بنے گا, یہ شاید اس کے لیے زیادہ ایک خاکہ تیار ہو رہا ہے بنسبت اس کے کہ اس کی اپنی کوئی حقیقی اہمیت ہے.
جی زبیر اقبال صاحب, آپ کی رائے کیا, واقعتاً شام کے مسئلے پہ جو امریکہ اور ترکی کے تعلقات ہیں وہی در حقیقت ڈٹرمن کریں گے فتح اللہ گولین کا سیاسی مستقبل؟
جی نہیں, بالکل نہیں. وہ اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ یہ کہنا اور یہ اسیوم کرنا کہ فتح اللہ گولین اس میں انوالو نہیں تھے اور ان کو صرف ایک پولیٹیکل فٹ بال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی اسمپشن ہے. اس میں کیا ریالٹیز ہیں یہ ہم نہیں جانتے, لیکن یہ یقینی سوچنا ہے کہ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے وہاں پر 90% لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ فتح اللہ گولن جو تھے وہ اس میں انوالو تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اور ان کے ساتھ ہی انوالو تھے. اس لیے اس کو آپ ایک پریشر انفلوئنس نہیں دیکھ سکتے, اس کو آپ سبسٹانٹیولی دیکھنا ضروری ہوگا. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ترکی کے انٹرسٹ کا معاملہ تھا وہ چاہتے تھے کہ کردوں کو پروٹیکشن اور سپورٹ نہ ملے, سیریا میں, اگر ان کو سپورٹ ملتی ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. چونکہ امریکہ کردوں کو اپنا ایک پرائمری انسٹرومنٹ سمجھتا ہے, اس لیے امریکہ اور ترکی کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو گئے ہیں. یہ کانفلکٹ بڑے خطرناک ہیں, کیونکہ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے, ترکی نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا سے کہنا چاہیے ملٹری پاور خیال کیا جاتا ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ ترکی کے خلاف اس قسم کے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ترکی آپ کے انٹرسٹ اور آپ کے آبجیکٹو کو سپورٹ کرنے کے خلاف ہو جائے. ایسی کنڈیشن میں یہ سوچنا کہ جہاں تک فتح اللہ گولن کا معاملہ ہے اس کو ایک پولیٹیکل ایکسکیوز سمجھا جائے گا, یہ بہت خطرناک سی بات ہے. وہ اسی لیے کہ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے, اگر اس کے اوپر ایکٹیو ایکشن نہ لیا گیا تو وہ ترکی دور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا, اور جس کی وجہ سے اس علاقے میں کنڈیشنز اور خراب ہو سکتی ہیں.
صحیح. اچھا, اب جنرلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اگر یہ باضابطہ درخواست ٹیبل ہوئی ہے تو یہاں پہ عموماً اس طرح کے کیسز میں کیسے پروسیس کیا جاتا ہے, کیا مراحل ہوتے ہیں, کن بنیادوں کے اوپر انہوں نے ایویڈنسز کو جو سبمٹ کیے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے؟
دیکھیے, یہ تو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کرے گا نا. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا ایک آفس ہے جو اس قسم کی چیزوں کے متعلق سوچتا ہے, ایویڈنس کو دیکھتا ہے, آلٹرنیٹو ایویڈنس اختیار کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ امریکن لا کے مطابق آیا یہ جو کمپلینٹ ہے اس قابل ہے کہ آپ اس کو کورٹ میں لے جا کے پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر ایویڈنس ایسا نہیں ہے تو یقیناً امریکن گورنمنٹ نہیں کرے گی. تو اسی لیے یہ سب سے عام بات آ جاتی ہے کہ جو بھی کرنا ہے اس کو اب بورڈ کرنا ضروری ہوگا, چھپا کے پولیٹیکل انٹرسٹ کے بیسس پہ نہیں کرنا ہوگا. تو امید یہی ہونی چاہیے کہ چونکہ اب یہ ڈی پولیٹیسائز ہو چکا ہے, اس معاملے کے متعلق جو ایویڈنس ہے اس کو دیکھنے کے لیے گورنمنٹ نے اب ذمہ داری جو ہے کہنا چاہیے لائرز کے ہاتھ میں کر دی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس قسم کا ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں.
جی آسم صاحب, آپ کے خیال میں جس کنوکشن کے ساتھ استنبول نے یا انکرا نے اس کو ایڈوکیٹ کیا ہے کہ فتح اللہ گولن ہی اس کے ذمہ دار ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اس کی ایویڈنس سپورٹ بھی اسی قدر موجود ہے؟
دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کسی ڈائریکٹ کمیونیکیشن یا ڈائریکٹ جو ہے وہ آرڈر کے تحت نہیں ہوتے. اس کو کروبریٹ کیا جاتا ہے ایویڈنس کو, اور زیادہ تر ایویڈنس جو ہے وہ سرکمسٹانشل ہوتا ہے یا ایک لحاظ سے انڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے. اب وہ امریکن لا میں یا کورٹ آف لا میں کتنا سسٹینیبل ہے اور اس کی کتنی ویلیو ہے وہ ایک اپنے اندر ایک سوال ہے, اور یوزلی یہ اسٹیبلشڈ نہیں کیا جا سکتا, سسٹینیبل نہیں رہتا عام طور پر انٹرنیشنل سچویشن میں جب کسی دوسرے ملک میں اس کو دیکھا جائے, خاص طور پر جب آپ نے ان کو سیاسی پناہ بھی دی ہو, کیونکہ سیاسی پناہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آپ کی پرسیکیوشن چاہ رہا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس حوالے سے یہ ایک امریکہ کے لیے بھی ایک ذمہ داری کی بات بن جاتی ہے. اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, میں دوبارہ اسے کہوں گا کہ یہ ایک کوئڈ پرو کو کے میں ریزلٹ کرے گا. یہ تمام جو پش اینڈ پل ہے اس میں ایکچولی جو ٹرانسفر آف پرسن ہے وہ شاید ممکن نہ ہو سکے.
بہت شکریہ آپ کا آسم الابک صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے, لیکن اس سے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ زارا ہم نے لائٹ اینگلس پہ بھی اس پہ بات کی ہے, کرنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آج کی ان کا بھی تذکرہ کیا ہے, تو جب ہم اس کو سم اپ کرنے جائیں گے تو ہمارے لیجنڈری براڈ کاسٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خالد حمید صاحب, ایک جملہ ان سے میں ضرور سننا چاہوں گا. خالد صاحب, بہت بہت عید مبارک آپ کو. عید امریکہ میں آپ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیا وہ پیشن ہوا کرتا ہے, اور آپ کی آئیڈیل عید کیا ہوتی ہے, یعنی آئیڈیل عید کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ ہے آپ کے پاس.
بہت شکریہ اسد, آپ کو بھی بہت مبارک ہو, اور اس وساطت سے میں اپنے تمام سامعین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ پاکستان میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. اصل جو عید ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اپنے فیملی کے ساتھ خوشیوں سے بھری عید گزاریں, اور اصل عید کا مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو بہت سے مستحق نہیں ہوتے, اور آپ ان کو کسی طور پہ उनकी
बे शक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं वैसे आपसे एक्सपेक्ट ये भी कह रहा था कि आप कहें कि थोड़ा ठंडा मौसम हो और मुख्तलिफ वहाँ पे डिशेस तैयार हो रही हूँ और क्रिकेट का मैच लगा हो और कंबल में लिपट के आप बैठ के उसको देखते हो। बहुत शुक्रिया आपका खालिद में सबर। हमारे तमाम सामीन जिन्होंने हमें सुना आज के इस प्रोग्राम में उनको एक बार फिर मुबारक। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। हमारे साथ प्रोड्यूसर थे असफर इमाम और असद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।